ラジオね。 قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ناروں کا احترام کریں گے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی یہ کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں غمگین ہو جائیں, یہ تقویٰ کی نشانی کو ہم متعلق کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دو اور انتہائی اہم موضوعات ہیں جو خاص کر شہادت کی تاریخوں میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے رسول کے بعد ان کی 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئی ہیں. ایسا کیوں پیش آیا, وہ کیوں شہید کیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیٰ آج کل کی دنیا کے اندر جو مذہب نسل میں ڈوبی ہوئی ہے, نفس نفسی کا دور ہے, اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے لوگوں کو صرف دیا ہوا, لوگوں سے کچھ نہ لیا ہوا, معمولاً اس کی دشمن نہیں ہے, معمولاً لوگ اسے دشمنی نہیں کرتے. مثلاً آپ اور میں اپنے علاقوں کو جانتے ہیں, شاید تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے دنیا کے بہترین علاقے نہیں ہیں, یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ کمی بہت زیادہ ہے, نقص بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی انسانیت ہمارے علاقوں میں ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس نے ہمیشہ دوسروں کو دینے کی کوشش کی ہو, دوسروں کے لیے بھلائی کی ہو, ہمدردی کی ہو, ان کو کبھی نقصان نہ پہنچایا ہو, تو لوگ معمولاً اسے دشمنی نہیں کرتے, لوگ معمولاً اس کی عزت کرتے ہیں, احترام سے پیش آتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ایسے کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو دوسرے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں, صاحب احترام انسان ہے جس نے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا, اس سے ہمیشہ ہمیں خیر ملی ہے, بھلائی ملی ہے, تو اسے کیوں نقصان پہنچایا؟ کیا تعجب کی بات کروں کہ نواز رسول جس کے وجود مقدس سے کبھی کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچائے, جس کی اہمیت, ان کے مقام, ان کی منزلت کو جاننے والے, جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس عزت و احترام اور محبت کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے, اسے زندہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے ایسے نواسے کو شہید کر دیا جائے, اور شہید کر دیا جائے نہ صرف ایک شہادت بلکہ شہادت کے بعد جو کچھ پیش آیا, اور یہ وہی واقعات جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شرم کیا مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اگر دفن ہونا ہو تو نبی کے برابر میں اس کا نواسا دفن ہو یا کوئی اور دفن ہو, بہت سادہ سی بات ہے کہ یہ اگر کچھ نہ سوچیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ امام کا حق ہے جن کے لیے اللہ کے نبی فرمائے الحسن والحسین امام قاما او قاودا, امام کا حق ہے, اہل سنت بس روایت موجود ہے, تمام دنیا کے فرقے اس روایت کو قبول کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ ان روایات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. فرض کرتے ہیں وہ اس روایت کو نہ بھی مانتے ہوں, اللہ کے رسول, امامت کے مقام پر سب کو نہ بھی مانتے ہوں, تو کیا عرب رسم و رواج کے اندر نواسے کا حق نہیں ہے کہ وہ نانا کے برابر میں دفن کرے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کرے کہ یہ کمرہ میرا کمرہ ہے, تو کمرے کی ملکیت کا احترام زیادہ مقدس ہے یا قبر کے صاحب قبر کا احترام زیادہ مقدس ہے؟ یہ اکرم کی قبر مقدس ہے, ان کا ایک رابطہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, خود بخود یہ سبق ذہن میں آنا چاہیے کہ ان تمام باتوں کی بات کو احترام کیوں نہیں کیے, اور نہ صرف ایک نسل کے ساتھ بلکہ 11 نسلوں کے ساتھ مقرر یہی کام ہوا, تو ایسا ہوا. بس ایک سوال جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان عظیم شان شخصیتوں کے ساتھ دشمنوں کا یہ انداز کیوں تھا؟ شاید اس کام کے لیے بہت مفید کتاب تھا, جو میرا اپنے خیال بہت سارے مسائل کا حال ہے, وہ شہید متعلی کی کتاب ہے جس کو جازرہ اور دافع علی تعلیم کیا ہے, بہت نفیس کتاب ہے, جس کا عمار کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت میں وہ عوامل جو اٹریکشن کا سبب بن رہے تھے اور وہ عوامل جو دشمنوں کی دشمنی کا سبب بن رہے تھے, وہ عوامل کون کون سا تھا؟ وہاں شیخ الکاری نے خوبصورت ایک بیان دیا اور وہ بہت بنیادی بیان ہے اور ہماری بہت ساری معاشرے کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین مولا المتقیان حق پر عمل کریں اور کوئی ان کی مخالفت نہ کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان حق پہ عمل کرے حق پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کو امر بالمعروف کرنا ہے، اس کو نہی عن المنکر کرنا ہے، حق پر عمل کرنے کے نتیجے میں جہاں اس نے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے وہاں مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرے اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو، تو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو تعبیر ہے کہ وہ بہت پرہیزگار آدمی تھا، نہ اس کو کسی سے لینا تھا نہ اس کو کسی سے دینا تھا، یہ تعبیر بالکل غلط تعبیر ہے. یہ پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے، یہ گوشہ نشینی کی علامت ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ تو روحانیت ہے کہ انسان اپنے اسرے کے اندر بیٹھ جائے یا مثلا عبادت گاہ کے اندر بیٹھ جائے یا غاروں اور جنگلوں کے اندر جا کر بیٹھ جائے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں میں کس نے کام کیا؟ قطعاً ایسا نہیں تھا کہ مثالی طور پر جو ہمارے یہاں تقوی اور پرہیزگاری کا معیار بنا دیا جاتا ہے، اور میں خود پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتے دیکھا ہے کہ وہ سر جھکا کر آتے ہیں، اپنی عبادتوں کو کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. کہا یہ متقی اور پرہیزگار ہے. اگر یہ متقی اور پرہیزگار ہے تو مولا متقیان کیوں ایسے ہے کہ وہ شمشیر بے کف ہے میدان جنگ کے اندر؟ اور کیا کسی کی عبادتیں مولا امیر المومنین کی عبادت کے عشیر پر بھی پہنچی تھی؟ کہاں مٹی میں رہنے والے اور کہاں آسمان میں بسنے والے، اس کی عبادت کہاں پہنچ سکتی؟ اس کے باوجود وہ شمشیر بے کف تھے، اور جب دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا تو ایسا مقابلہ کرتے تھے جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل جایا کرتے تھے. حق کے اندر مصر تھے، حق کے اندر شدید تھے. اور خطلا فی المحراب لشدت عدل، کہ محراب میں شہادت اس لیے ہوئی کہ عدل کے اندر شدید. یہ سب نہ ہوتا تو یہ سب باقی شہادتیں نہیں ہونی چاہیے. جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو الگ سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ میں اپنی عبادت میں مشغول نہ ہوں، مجھے زمانے کے ظلم سے کوئی سروکار نہ ہو، ظالموں سے کوئی سروکار نہ ہو، مظلوم میری آنکھوں کے سامنے تڑپتے رہیں مجھے کوئی سروکار نہ ہو، اور مجھے جو زیادہ سے زیادہ سروکار ہو مجھے کہ میں اپنی عبادت انجام دوں اور اپنی زندگی میں بنا. یہ تقوی پرہیزگاری نہیں، یہ کوشش نہیں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے کسی ظالم کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کوئی سروکار نہیں کرتا، وہ شہادت نہ کر سکتا. اور ہمارے پاس کتنی ہی علامتیں موجود ہیں، کتنے ہی واقعات میرے ذہن کے اندر اس وقت آتے ہیں. اور میں اس وقت چونکہ نہ ایسا کوئی موقع اور مناسبت نہیں بنیادی موضوع ہے کہ میں اس کو نہیں کر رہا، ورنہ دشمن بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں کون آ سکتے. ایک واقعہ سے باقی خدمت خاص کرتا ہوں جو امیر المومنین کی شدت عدل کی نشاندہی کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد والا. خلیفہ ثالث کے خلاف جو لوگ معاشرے کے اندر مخالفت کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے، ان میں طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے. وہ گروہ جس نے محمد ابن ابی بکر کی قیادت میں مدینہ میں حملہ کیا، اور اس حملے کے کچھ عرصے کے بعد خلیفہ ثالث کا قتل ہوا، اس گروہ کے اندر طلحہ اور زبیر دونوں شامل تھے. کس نیت سے آئے تھے، کیا ادب تھا، کیا مقصد تھا؟ کم از کم امیر المومنین کی خلافت کو قائم کرنا بنیادی ہدف تھا. اپنے اپنا اندازہ مناسب تھے، اور اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ جب امیر المومنین کے خلاف تصادیہ قائم ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور یہ دونوں ایک موقع پر امیر المومنین کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سابقہ اسلام کی خدمات میں کیا ہے. وہ یہ جملہ کہنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ خود اور پسندی میں مبتلا ہوا. کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام کی خدمات میں سابقہ کیا ہے، اور ہم یہ احساس کر رہے ہیں کہ اس نئے ماحول کے اندر جو خلافت کی تبدیلی کے بعد ہوا ہے، ہمیں حق میں شریک نہیں کیے گئے، اور یوں کہا کہ ہم سے مشورے نہیں دیے جا رہے اور معاملات اس طرح سے. اگر امیر المومنین کی امامت کو ماننے والے تھے، حتیٰ امیر المومنین کی قیادت کو ماننے والے تھے، تو کیسے جرات کر سکتے تھے کہ وہ جملہ ادا کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ دلوں میں پہلے ہی سے زنگ موجود تھا. امیر المومنین تحفظ فرماتے ہیں اور دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ان جیسوں سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی فضیلت کو چند جملات کے ذریعے سے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کو ظاہر یہ ازر میں رشم جانتے تھے. اس کے بعد ایک موقع پر زبیر سے کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آنا، میں نے ایک کام تمہارے لیے سوچ کے رکھا ہوا. ایک علاقے کی گورنرشپ زبیر کے حوالے ہونی تھی، زبیر نے اس علاقے کے اندر جانا تھا. بہرحال زبیر اس خاص موقع کے اوپر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور امیر مومن خاص ہیں تو وہ سند تیار تھی کہ جو گورنرشپ کی سند تھی. امیر مومن زبیر سے کہتے ہیں کہ ہم نے انتخاب کیا ہے کہ تم فلاں علاقے کے گورنر بن جاؤ اور یہ سند تمہارے ہاتھ میں. وہ سند لیتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہیں زبیر, اور آپ جانتے ہیں کہ زبیر رشتے دار ہیں امیر مومن کے, اور یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زبیر وہ شخص ہے جس نے خلافت ثالثہ کے پیغام کے موقع پر جو شورا بنی تھی جدوگوں کے بعد, اس شورا میں واحد جو رائے امیر مومنین کے لیے آئی تھی وہ زبیر کی تھی. تو اس اعتبار سے زبیر پرانا حامی ہے, لیکن اس کے باوجود ایمان کا دل میں پہنچنا یہ ضروری نہیں. یہ وہ واحد آدمی تھا جس نے امیر مومنین کو رائے دی تھی سات آدمی کے شورا میں, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں ہے, کسی اور جذبے کے تحت رائے تھی. پھر یہی وہ شخص تھا جس نے خلیفہ ثالث کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کی تھی, لیکن یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے. اور اس کی نشانی یہ تھی کہ جب امیر مومنین نے سند تیار کی اور زبیر کے حوالے کرنے لگے تو زبیر نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ آپ کو اس قرابت داری پر, اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. کہا خدا تعالیٰ آپ کو اس صلہ رحم پر, صلہ رحم کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نزدیکی اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کہا اس صلہ رحم پر خدا آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر خدا آپ کو صلہ رحم کرنے پر جزائے خیر دے تو اس نے آپ کو دعا دی ہے, یقیناً دعا نہیں دی ہے. امیر مومنین نے جیسے ہی یہ سنا وہ جو بھرتا ہوا ہاتھ سارا جلدی سے بڑھ رہا تھا, فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس علاقے کا گورنر خرابت دار ہونے کی وجہ سے بنایا؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی حاکمیت کا معاملہ ہے, مسلمانوں کی سرپرستی کا معاملہ ہے, اس میں قرابت داری کا کوئی امکان نہیں. ہم تمہیں اہل سمجھتے تھے اس لیے بنایا, تم نے جملے سے ثابت کر دیا کہ تم اہل نہیں, اہل نہیں, ختم ہو گیا. تمہاری اہلیت ظاہری طور پہ نظر آئی لوگوں کو, اس شک کو لوگوں کی نظروں میں دور کرنے کے لیے ہم نے تمہیں سند کی. تم نے اپنے جملے سے ثابت کر دیا کہ تم گورنر بن کے خراب داری کرو گے, تم بھی سمجھ رہے تم نے اقربا پر بنی تھی, تم اس کی اہلیت نہیں رکھتے, یہاں سے چلے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ آدمی اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ میں وہ جس نے رائے دی, میں وہ جس نے لوگوں کو جمع کر کے خلیفہ ثالث پہ حملہ کیا, اور میں وہ ہوں اور میں یہ ہوں, اور اس کے بعد کیا کریں کہ ایک جملے پر میرے ساتھ یہ سلوک ہوا. اتنا عدل برداشت کرنے کی طاقت ہے کسی میں؟ آپ معمولی انداز میں ذرا تصور کر کے دیکھیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم زبیر کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر ہمارا جیسا کوئی آدمی زبیر کی جگہ ہوتا تو امیر المومنین کی اس عدل کو اتنی آسانی سے قبول کر لیتا؟ ہر بھی کوئی اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتا تھا. اور یہ وجہ ہوئی کہ جب زبیر نے یہ حالت دیکھی کہ بھئی یہاں تو معاملہ اتنا خطرناک ہے, تو طلحہ کے ساتھ جمع ہوئے اور جنگ جمل کا لشکر بنانا شروع کر دیا. یہ وہ اسباب تھے جن کی بنیاد پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں کہ حق میں شدید تھے, اور حق نہ کسی بھی قسم کی تغیر کو, تبدیلی کو, انسامیہ کو برداشت نہیں کرتے. روز بھیجے گا زوال مقدس. ایک بار پھر ضرور دیجیے گا محمد والے. بار دیگر ضرور دیجیے گا محمد والے. یہ شہادتوں کا ایک پہلو تھا. کیوں لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن تھے؟ جبکہ ان کی ہستیوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا, کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا, شدت عدل میں شدت کی وجہ سے. کتنے ہی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایسا ہوتا تھا, مقرر پیش آتا تھا. اچھا, اس میں دشمن بھی تھے اور دوست بھی تھے. دوسرا ایک اور سبب, دوستوں کی نصرت میں کمی. اگر دشمن دشمنی کرتے رہیں اور عوام انصار ساتھ دے دیں تو پھر یہ مظلومیت نہیں آنی چاہیے. دشمن کو تو کہاں دشمنی کرنا ہے؟ ہم دشمن سے نہ کل یہ توقع رکھیں کہ وہ اہل بیت کا ساتھ دیں گے, نہ آنے والے کل میں توقع کریں گے جب سید و سردار تشریف لائیں گے تو دشمن ان کا ساتھ دیں گے، نہیں دشمن کبھی ساتھ نہیں دے گا. وہ جو شیطانی نظام ہے، شیطان کے آلے کار ہیں، وہ کسی بھی صورت میں حق کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی دشمنی بڑھے گی. کل دشمنی کم تھی، اب جب سید و سردار تشریف لائیں گے تو دشمنی اور بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ بھی آپ تصور فرمائیے کہ یہ جو امام کی تشریف آوری میں تاخیر ہے، یہ دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تب بھی دشمنی ہوگی، یہ دوستوں کی کمی کی وجہ سے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام تشریف اس لیے نہیں لا رہے کہ آج دشمن زیادہ ہیں، تو میں کہوں گا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تب بھی دشمن کم نہیں ہوں گے. تشریف نہ لانے کا صرف یہی سبب ہے، آج دوست کم ہیں اور جب ان دوستوں کی تعداد بڑھ جائے گی تب امام تشریف لے آئیں گے. بس اعلان محترم، نہ آنے میں سبب ہم ہیں، نہ کہ دشمن. دشمن تو دشمنی کرے گا، اس سے آپ توقع نہ کرو. اچھا اب سوال یہ کہ دوستوں میں جو دوستی کی کمی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ دوست کیوں نصرت سے ہاتھ چھوڑ دے؟ اور یہ مقرر پیش آتا تھا، بار بار پیش آتا تھا. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت ہے وہ اس کے سوا سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ آپ یہ سوچیں کہ دوست ہاتھ کیوں چھوڑ دیتے. مثلا مولا امیر المومنین نخیلہ میں اپنے لشکر کے لیے تیاری فرماتے تھے، مکوفہ سے کچھ فاصلے پر ضلع نخیلہ نام کرتے ہیں، وہاں پر لشکر ترتیب کیا جاتا تھا. شاید یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو لیکن ذکر کرنا فائدہ مند ہے کہ اس زمانے میں فوجیں نہیں ہوتی، ریگولر فوج نہیں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے آج کے دور میں آرم فورسز ہوتی ہیں بالکل فریش ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ پیش آتی تھی جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہوگی، اگر وہ کہہ دے کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کرنی پڑے گی. پھر چاہے آپ کی زراعت ہو، چاہے آپ کی تجارت ہو، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی نازک مرحلہ ہو، آپ کو اس کی اجازت کے بغیر گھر پر رکنے کی اجازت نہیں. تو جو بیعت کی جاتی تھی اس میں پہلے ہی طے کر دیا جاتا تھا کہ جو بیعت کی جا رہی ہے یہ کس حد میں کی جا رہی ہے. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی حکمران کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی دولت کی، اس سے کہا جاتا تھا کہ ہم تم سے بیعت کر رہے ہیں، تمہاری بیعت کر رہے ہیں، اور اس بیعت میں حد دولت ہے، یعنی تم ہماری دولت میں مطالبہ کر سکتے ہو لیکن جان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. پھر ایک دفعہ ہوتا تھا کہ ہم بیعت کریں گے دولت میں اور اس میں کہ تمہارے پاس طاقت ہو، لہٰذا اگر تمہاری طاقت ختم ہو گئی کسی بھی وجہ سے پھر ہماری بیعت ختم ہو جائے گی. بیعت کی حدود طے کر دی جاتی تھی پہلے ہی سے. لیکن جب خلافت قائم ہوتی تھی اور مثال کے طور پر کسی نے خلافت کے نام پر بیعت کی ہوتی تھی تو یہ بیعت معمولاً بلا حد ہوتی تھی، اس بیعت پر کوئی حد نہیں ہوتی تھی. اور خاص کر جب مولا امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ کے لیے بیعت ہوئی تو یہ بیعت بلا شرط تھی. بیعت بلا شرط کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ میری جان، میری مال، میری عزت، اس کی طاقت، اس کی تنہائی، ہر صورت میں مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، ہر صورت میں ساتھ دینا ہے. مولا نے اسی شرط پہ بیعت کی کہ اگر لوگ بلا شرط بیعت کرنے کو تیار ہیں تو بیعت کریں گے، ورنہ بیعت نہیں کریں گے. تو لوگوں نے جو بیعت کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کسی بھی حالت میں ہمیں بلائیں گے، جو کچھ آپ کہیں گے، چاہے ہماری جان خطرے میں پڑے، چاہے ہماری مال خطرے میں پڑے، ہماری عزت، آبرو، تجارت، زراعت خطرے میں پڑے، ہم ساتھ دیں گے. ہم نے ایک جملہ ذرا سا عرض کرتا چلا، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی بیعت کس سے کی؟ حتیٰ اگر کوئی یہ کہنا کہ میں نے امام معصوم سے بیعت کی ہے تو میں ابھی آپ کی خدمت میں چند جملہ درج کروں گا، درج تو ثابت ہوں گے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا اذان محترم، ہم ان کی نسل طاہرہ کے آخری فرزند کی تشریف آوری میں منتظر ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ اب ہمیں بالکل ایسے سوچنا چاہیے جیسے ہم وقت ظہور پر پہنچ گئے، تو جو اس زمانے کے مسائل تھے ہمیں سیکھ لینا چاہیے. مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ امام معصوم کی محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، شاید خدا نصیب کر دے. دعا تو یہی ہے نا کہ بے خدا ہمیں اسی زندگی کے اندر امام کی رخ انور کو دیکھنے کی سعادت نصیب کرے. تو کیا آپ کو مجھے اس بات کی تیاری نہ کرنی چاہیے کہ اگر کبھی خدا نے توفیق نصیب کی
کہ مولا تشریف فرماؤ اور میں اس محفل میں آؤں تو اس کے ادب کیا ہوتے ہیں؟ آداب کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھا کیسے جاتا ہے؟ سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ہم لوگ چونکہ آسان لے رہے ہیں لہذا ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں. لہٰذا اگر آج مثال کے طور پر زیارت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہونے کے انداز میں آزاد ہوتے ہیں, جیسے مرضی کھڑے ہو, کہیں پر بھی دیکھ رہے ہو, ہاتھ کو سینے پہ رکھیں یا نیچے رکھیں یا سر پہ رکھیں, سب آزاد. لیکن اگر واقعی توجہ کریں کہ امام معصوم سامنے کھڑے ہیں جو زیارت کی اصل روح ہے, تو کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ کہ آج ہم زیارت میں اس ادب اور احترام کا خیال نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روح زیارت پہ توجہ نہیں دے رہے. اگر آپ روح زیارت پہ توجہ دیں تو یقین فرمائیے, میں نے بحرین کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے زیارت نہیں کرتے, لوگ دوزاموں بیٹھ کے زیارت کرتے ہیں, دوزاموں بیٹھ کے زیارت کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے؟ ہم لوگ زیارت میں کھڑے ہوتے ہیں, اگر زیارت کے دوران بیٹھے لوگ تو ہمارے بے ادبی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جرأت نہیں ہے امام معصوم کے سامنے کھڑے ہو سکتے, ہمارا ادب یہ ہے کہ ہم امام معصوم کے سامنے دوزاموں بیٹھتے ہیں, ہم ادب سے بات کرتے ہیں. یہ واقعی زیارت ہوتی ہے کہ جب وہ زیارت کرنے جا رہا ہے تو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے امام کے سامنے, اور وہ اتنا چھوٹا سمجھ رہا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ ایک موقع پر علامہ مجلسی کو امام کی محضر میں پہنچنے کا شرف حاصل ہوا, درود بھیجے گا محمد اللہ مجلسی. جب امام کے حضور اندر میں پہنچے تو ایک خاص فاصلے پر اپنے آپ کو رکھا اور دور سے امام علی مقام کو سلام کیا. امام کو سلام کیا, امام کا نزدیک آؤ. انہوں نے چند قدم بڑھائے, وہ ایک دو قدم بڑھائے وہیں پہ رک گئے. کہا مولا ان میں جرت نہیں, کہا ہم کہیں کہ نزدیک آؤں. ایک قدم اور بڑھایا, کہا مولا اگر آپ نے اور نزدیک بلایا تو شاید میں احترام سے مر جاؤں گا, ان میں طاقت نہ ہو. کہا حکم دیتے ہیں کہ نزدیک آؤں. اس کے بعد امام تشریف لایا اور اپنے سینے سے لگا. میں سوچتا ہوں کہ واقعاً انسان شدت سے غم سے شدت احترام سے شاید مر جائے کہ نہیں مارو سب سے کوئی بدلی نہ ہو جائے, مجھے آئے جانا ہے نہیں جانا ہے کیا کرنا ہے. اور نام سے بالکل صحیح کہا کہ مولا اگر آپ نے اور مجھے نزدیک آنے کا شاید میں مر جاؤں گا, میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پاؤں گا. پھر امام نے نزدیک آ کر خود گلے لگایا اور ان کو نزدیک آ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات ہے حضور معصوم کو احساس کیا. ہم لوگ میں بدقسمتی سے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ غیبت کے اوپر کمپرومائز کر چکے ہیں, ہم غیبت کو تبدیل نہیں کر رہے. غیبت کو تبدیل اس وقت کریں گے جب حضور کو اصل سمجھیں گے اور غیبت کو مصنوعی سمجھیں گے. آپ کو اور مجھے ان کی محضر میں پہنچنا ہے, وہ اصل ہے, تو اس کے آداب سیکھنے چاہیے کہ بھائی اگر میں ایمان کے حضور پہنچنے والا ہوں مجھے کیسے کھڑا ہوگا. اور اس کی ایک تربیت زیارت کے اندر ہونی چاہیے کہ جب میں اور آپ زیارت کر رہے ہوں تو اپنے وجود کو اس طرح سے تیار کرے جیسے واقعی امام معصوم سامنے ہوں. اور تصور کرنے کی زیارتوں میں سارے جملات مخاطب پر ہیں, غائب پر نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکا یا ابا عبداللہ, اتنی عربی آپ بھی جانتے ہیں. اگر السلام علیہ کہتے جیسے ہم کہتے ہیں سلام اللہ علیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلام. لیکن آپ کی تمام زیارت کے اندر لکھا ہے السلام علیکا, آپ پر سلام. آپ کو ہم حاضر سمجھتے ہیں, آپ کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں. اب آپ تصور کیجیے گا آپ اپنی زندگی میں روزانہ کئی دفعہ امام سے خطاب کر رہے ہیں بغیر ادب اور ادب. اس خاطر زیارات کے اثر کم نہ ہوئے, ان زیارات کی تاثیر بہت زیادہ ہے. ان زیارات سے لوگوں نے معجزے کی آوا, ہم لوگ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ زیارت کو ہم زیارت کی روح کے ساتھ نہیں کرتے, ہم لوگوں نے زیارت کو سوچا نہیں ہے. اگر ہم انہیں دور کی زیارتوں کو ڈھنگ اور سلیقے سے کرنا شروع کر دیں, ان زیارتوں میں پتہ نہیں کیا کیا اثر ہے. لوگ مجھ سے کرتے ہیں ان زیارتوں سے, خدا ان شاء اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح زیارت کی سعادت نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اور دعا کی شہادت کے موقع پر ایک موضوع تو یہ ہے کہ دشمنوں نے کیا کیا اور کیوں کیا, دوسرا موضوع یہ ہے کہ دوستوں کی یہ حالت کیوں تھی؟ اگر دوست دے دیتے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ مخالہ تشریف لے جاتے تھے, فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے تھے کہ جو بھی ہماری بیعت میں ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے, کرائٹیریا معین کر دیا جاتا تھا, مثلا ایک خاندان سے ایک آدمی چاہیے یا نہیں, ہر وہ شخص جس میں لڑنے کی طاقت ہے وہ وہاں پہ آتا, یہ معین کر دیا جاتا تھا. حتیٰ یہ بھی معین کر دیا جاتا تھا بعض اوقات کہ وہ آئے جن کے پاس اپنا اسلحہ اپنی سواری ہے, یا نہیں جس کے پاس لڑنے کی طاقت ہے چاہے اپنا اسلحہ اپنی سواری نہیں ہے وہ بھی آئے. یہ سب باتیں طے کر دی جاتی ہیں, اناؤنسمنٹ ہو جاتا تھا لوگ آ جائے آ جائے. اب امیر المومنین نخیلہ تشریف لے گئے, فجر کی نماز کے بعد تشریف لے کر گئے, ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ کوفہ آئے, چونکہ کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے. یہ مضمونیت تھی. اسی طرح جن امام کی شہادت کا دن قرار پاتا ہے مولانا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, لشکر ترتیب دیتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے, اپنے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں, لشکر کے آگے ایک گروپ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے جس کو پیش گام کہا جاتا تھا کہ وہ آگے جائیں گے اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے اور ان کی رابطے ہوتے تھے پیچھے کے اصلی لشکر سے. ایک لشکر کو آگے بھیجا, پیش قدم کیا کہ وہ جا کر دیکھے وہ بک گیا, امیر شام کی رشوتوں کی نظر ہوئی. دوسرے گروہ کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھے وہ بھی بک گیا, وہ بھی رشوتوں کی نظر ہوئی. اور بجائے یہ کہ آگے سے خبریں آئیں کہ آگے کا لشکر کیا خبر دے رہا ہے, دشمن کی پوزیشن کیا ہے, وہاں سے صرف یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو آگے بھیجے تھے وہ سب قسم بک گئے, اور رشوتوں کا وہ بازار کھلا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں, منظم طریقے سے رشوت ہیں. مثال کے طور پر اگر صرف سپاہی آئے گا تو اس کو اتنا ملے گا, اگر 10 آدمیوں کو لے کر آئے تو اتنا ملے گا, اگر لشکر کا سردار آئے جس کے پاس مثلاً 1000 آدمی ہوئے تو اس کو اتنا ملے گا, اور یہ ساری چیزیں سارے کام انجام پر. اور اس عالم میں امام کی مظلومیت وہ یہ کہ اپنے خیمے کے اندر تشریف فرمائے, نماز پڑھتے ہوئے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو, یہ سب چیزیں انسان دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دشمنوں نے دشمنی کی وہ تو ثابت ہے, دوستوں نے دوستی کیوں نہیں کی, نصرت کیوں نہیں کی. اچھا ان افراد میں سے جو حضرت جعفر علیہ السلام کے ہمراہ چل رہے تھے, کافی لوگ ایسے تھے جو شاید امامت کی معتقد نہیں تھے, امامت کی معتقد نہیں تھے, ایک لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے امام معصوم کو, ان سے توقع کریں کہ وہ جان کی بازی لگا دیں امام کی ہمراہی کے لیے, یہ توقع کم, وہ لیڈر کے طور پہ مانتے تھے, اس سے زیادہ نہیں مانتے تھے. مثلا بہت سادہ سی بات ہے کہ جو گروہ بعد میں خوارج میں تبدیل ہوا, اگر یہ امام معصوم کو عصمت اور امامت کے منصب پہ مانتے ہوتے تو کیا اعتراض کی کوئی گنجائش تھی؟ یہ کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ نیزوں پر قرآن ہے اور ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے امام کو امامت کے حق میں نہیں مانتے, یہ لیڈر مانتے تھے زیادہ سے زیادہ, اور اس لیڈرشپ میں بھی اپنے عقل کو فیصلہ کن سمجھتے تھے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ آخری بات ہوگا, یہ اصل معتقد نہیں ہے. اس کا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں واقعات جو آپ کو اور ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ تھے. اس کے ایک سبب یہ بھی جو ساتھ چلنے والے تھے, بہت سارے لوگ وہ تھے جو امامت کو امامت کے حق میں نہیں مانتے تھے, لیڈرشپ کے حق میں مانتے تھے, ایک لیڈر کے طور پر بیعت کی تھی, اور کسی بھی موقع پر جب اپنی جانوں کو خطرے میں دیکھتے تھے تو اس بیعت سے منحرف ہو جائے گا. اگر کوئی سچا بیعت کرنے والا ہوتا تھا عرب میں تو چاہے امام معصوم نہ بھی مانے تو اپنی بیعت کو ترک نہیں کرتا تھا, اگر کوئی واقعی شجاع ہوتا تھا تو اپنی بیعت کو ترک نہیں کرتا تھا. چلیے یہ ہم نے ایک گروہ کو علیحدہ کیا کہ یہ امامت کے معتقد نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے امام معصوم کا ساتھ نہیں دیا. لیکن ایک اور سوال پھر بھی باقی ہے, کیا ہر وہ شخص جو امام کا ساتھ نہیں دے رہا تھا طے شدہ کہ وہ سب کے سب امامت کے مخالف تھے؟ نہیں کہ نہیں, بعض اوقات ماننے والے بھی تھے لیکن ساتھ نہیں دے رہے تھے. اب کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی سوچنا پڑے گا. اچھا یہ ہمیں کیوں سوچنا پڑے گا؟ کیا اس وجہ سے کہ تاریخ کا ایک معاملہ ہے اور ہم تاریخ کے اوراق کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں, اس سے زیادہ اہم وجہ سے وہ یہ کہ کل امام معصوم نے تشریف لانا ہے, امام معصوم نے تشریف لانا ہے. اچھا اب شیطان یوں کہتا ہے ہمیشہ کہ وہ جو لوگ تھے وہ انتہائی نا اہل تھے, اور یہ جو لوگ ہیں یہ انتہائی با اہل, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. بلکہ شواہد یہ کہتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی اہلیت بہت سارے مقامات میں آج کے لوگوں کی اہلیت سے زیادہ تھی. ایک تصور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد علی محمد. مظلوم امام کی شہادت کا دن جو دشمن کے مقابلے کے لیے چلے ہیں, لیکن ایک موقع پر دشمن نے اس طریقے سے حالات کیے کہ امام اس مجبوری کے عالم میں کہ آوان و انصار ساتھ دینے والے نہیں, اور جو بچے خوشے وہ سب شہید ہو جائیں گے اگر جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو صلح کو قبول کرتے ہیں. اب ایک سوال ہے, یہ لوگ جو امام کے ساتھ ہیں انہوں نے امیر شام کو دیکھنے میں کیا دیکھا کہ اس کی حکومت کو قبول کر دیا؟ کیوں امیر شام کو قبول کیا؟ مثلا کیا اس دنیا میں کوئی تھا جو امیر شام کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ مثلا نعوذ باللہ تعالی فرزند امیر المومنین کے پاس دین کم ہے اور امیر شام کے پاس دین زیادہ ہے؟ کیا کسی کے ذہن میں تصور بھی تھا اس بات کا؟ نواس رسول کے پاس دین کم اور نعوذ باللہ تعالی سر نعوذ باللہ تعالی اس غیر کے پاس دشمن کی اولاد اور نسل کے پاس اس کے پاس دین زیادہ ہو؟ تصور نہیں ہے سر, امکان نہیں ہے اس بات کا. نسل کی طہارت, پیغام کی صداقت, کردار کی عظمت, سب کی سب صرف امام کے ساتھ, سب امام کے ساتھ. پھر کوئی کیوں امیر شام کی طرف گیا؟ ایک دوسرا اصول تھا اس زمانے کے, اور اس کا ایک پس منظر تھا. کوفہ ترقی یافتہ شہروں میں سے تھا, یعنی تجارت کے اعتبار سے, مرکزیت کے اعتبار سے یہ نیا شہر بنا تھا. یہ شہر نو تاسیس تھا, یعنی مثلا جس وقت امیر المومنین نے مدینے سے کوفہ آنے کا ارادہ کیا ہے, کوفہ اس زمانے کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا تھا. کیونکہ میں نے عرض کیا یہ نیا شہر بنا تھا اور یہ بہت پلاننگ سے بنایا گیا تھا. جب مولانا یہاں تشریف لائے تو اس علاقے کی تجارت اور اس علاقے کی زراعت مشہور تھی. اس زمانے میں جب نئے شہر بنائے جاتے تھے تو شہروں کے باہر زراعت رکھی جاتی تھی. پرانے جو شہر بنے ہوئے تھے, جیسے یسر پرانا شہر تھا مدینہ منورہ, تو اس کے اندر زراعت تھی, لیکن شہر کا اسٹرکچر کوئی خاص اسٹرکچر نہیں تھا. شہر پرانی ساختہ ایک بنا ہوا شہر تھا جس کے اندر کوئی ترتیب نہیں, لیکن کوفہ منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیا تھا. اچھا, کوفہ کو خاص کر لشکریوں کے لیے بنایا گیا تھا, جیسے کہ بعد میں اور بہت سارے شہر ترتیب سے بنے. اس علاقے میں کوفہ کے اندر زراعت مضبوط تھی, تجارت بھی تھی اس کی, اور یہاں پر رہنے والے کسی حد تک مضبوط لوگ سمجھے جایا کرتے تھے, پیسے کے اعتبار سے مضبوط تھے. مولانا یہاں پہ تشریف لائے, اس علاقے کو جب اپنا سینٹر بنایا تو یہاں پر تین بڑی جنگیں ہوئی. ایک جنگ جمل, پھر صفین, اور پھر نہروان. اب آپ تصور کر لیجئے کہ صرف صفین کے اندر 10 مہینے کا وقت لگا تھا, 10 مہینے وقت لگا تھا. ذرا سا آپ تصور کیجئے گا, ہم اور آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ صفین میں کچھ لوگ جنگ بندی پہ تیار ہوئے, کیوں تیار ہوئے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا جب خیلا میں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے لشکر بناؤ, لوگ لشکر نہیں بناتے تھے. کیوں نہیں بناتے تھے؟ میں اس سینیریو کو اپنے اوپر مطابق کرتا ہوں. آپ روزی روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں, اس زمانے کے لوگ بھی تجارت کے لیے جاتے تھے. فرض کریں آپ کی کوئی زراعت ہوتی, اس زمانے کے لوگ بھی زراعت کر رہے تھے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اپنی زراعت, تجارت, صنعت, انڈسٹری سب کچھ چھوڑ کر 10 مہینے کے لیے مولانا امیر المومنین کے ساتھ بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل جاؤ, کتنے مہینے باہر رہیں گے؟ اس پر ہمارا عالم یہ ہے کہ اس وقت کی اس مجلس میں بہت سارے لوگ اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ ہماری جاب ہے. ایک دن کی چھٹی ہم قربان نہیں کر پا رہے, اور ان لوگوں کو مولانا امیر المومنین نے 10 مہینے گھر بار تجارت زراعت سے دور رکھا تھا. میں نے اسی لیے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نہ سمجھیں کہ اس زمانے میں فوج ہوتی تھی, وہ فوج 10 مہینے لڑ رہی تھی. نہیں, فوج نہیں لڑ رہی تھی, لوگ تھے جو جاتے تھے فوج بناتے تھے. میں تو صرف ایک بات سوچتا ہوں, میرے گھر میں فرض کیجیے میرے چند بھائی ہیں, میں ہوں, میری اولاد ہے, اور ابھی امام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے لشکر بنانے کا ارادہ کیا جو لڑنے کی طاقت رکھتا ہے باہر آتا ہے. کتنے جوان دینے کو تیار؟ کتنے دن کے لیے؟ مہینے چھوڑ دیے. کتنے دن کے لیے؟ اچھا جیسے ہی جائیں گے فوراً ایک چیز ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، تجارت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، زراعت تباہ ہو جائے گی اور نوکریاں چھوٹ جائیں گی. کتنے مہینے تک یہ رسک لیں گے؟ حتیٰ اگر امام یہ کہہ بھی دیں کہ چلو ٹھیک ہے تم تجارت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، تمہیں گھر بار چلانا ہے نا، تمہاری بیوی بچوں کو کھانے پینے کے برابر میں دلواؤں گا. آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے 10 سال لگا کے ایک تجارت یہاں تک پہنچائی ہے؟ اچھا وہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ امیر المومنین کے سامنے کیا اسے پیش کرتے تھے؟ ایزان محترم نہیں یہی کچھ جو اس وقت ہم سوچ رہے ہیں. جنگ تبوک ہوئی، جنگ تبوک کے اندر باہر جانے لگے تو لوگوں نے عذر بھی پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول فصل کھڑی ہے، 15-20 دن صبر کرنے فصل اتارنا، فرمایا نہیں 20 دن صبر نہیں کر سکتے، ابھی چلو کہاں فصل برباد ہو جائے گی، فرمایا عذر قبول نہیں. آپ کی اور ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہمیں ایک بونس بھی ملنا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس ایک مہینہ اور کام کروں یہ بونس مل جائے پھر میں آؤں. کس معیار کے تحت ہم زیادہ نزدیک ہیں؟ کس معیار کے تحت؟ صرف ایک وجہ سے، ہم امتحان میں نہیں پڑھے، بس یہ، وہ امتحان میں پڑھ گئے تھے، وہ امتحان میں پڑھے، ان کو 10-10 مہینے باہر رہنا پڑا، ان کی تجارتیں ختم ہو گئیں، ان کی زراعتیں ختم ہو گئیں، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے. جب وہ جنگ صفین کے بعد واپس آئے تو گویا کوفہ نیا شہر بن گیا. کیوں؟ پرانا سب کچھ ختم ہو گیا، گویا زندگی دوبارہ سے شروع کرنی ہے. ابھی زندگی شروع کی تھی، امیر المومنین نے ایک اور جنگ کے لیے بلا لیا. وہ کون سی تھی؟ وہ نہروان تھا. اب یہ نہروان تھی، اغیار کے ساتھ جنگ نہیں تھی، ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بھائیوں کی ایک دوسرے سے جنگ تھی. کوفی ہی تھے نہروان کے اندر جو خوارج کی طرف سے لڑ رہے. اب یہ ہو رہا تھا کہ چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اور بعد اوقات بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے. یہ نہروان کے اندر ہوا تھا. جب یہ جنگ ختم ہوئی، امیر المومنین کو پتا چلا کہ امیر شام پھر تیاری کر رہا ہے. مولانا نے کہا میں پھر لشکر ترتیب دوں گا. اب کوئی نہیں آیا، اب کوئی نہیں آیا، امیر المومنین تنہا رہے. جب تنہا رہ گئے تو فرمایا یا اشباح الرجال ولستم برجال، نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے، اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. اب سمجھ میں آیا امیر المومنین کا مردانگی کا معیار کیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کہ یہاں مرد ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے جس کی ہماری ایک نوکری چھٹ جاتی ہے تو ہماری جان عذاب میں آ جاتی ہے. 25ویں لوگوں کو کہتے ہیں امیر المومنین کے نام پر میری نوکری چھٹ گئی، شیعہ ہونے کے نام پر میری نوکری چھٹ گئی. ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیعہ کی جگہ کچھ اور لکھنے کو تیار ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا نہ لکھے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس حوصلے کے ساتھ، پھر وہ برے تھے ہم اچھے، تو ان میں کون سی برائی ہے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ انہوں نے صحیح کیا ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم دونوں غلط کریں گے. اگر آپ اہل بیت کی نصرت کے پیچھے ہٹ رہے ہوں، ہم دونوں غلط کریں گے. پھر صرف اس بنیاد پر میں ان کی مذمت کروں جبکہ میں بھی اس سے کم ارادے میں ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو کس مجھ سے مذمت کروں؟ کوئی وجہ نہیں بنتی. پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہم امتحان کو کم سمجھ رہے ہیں، یا امتحان بہت سخت ہونے تب کل جا کر ہم نصرت امام کہاں پتا کر پائیں گے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امیر شام نزدیک آنے لگا صلح کے بعد، خلفا بھی نزدیک آیا اور لوگوں نے کہا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ کوفہ کے اوپر چڑھ دوڑے گا، وہ حکومت کرے گا. تو یقین فرمائیے تاریخ کے اور آپ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کوفیوں کے کہ عدل علی اچھا ہے لیکن دنیا کے لیے امیر شام چاہیے. علی کی دیانت داری اچھی ہے، دین اچھا ہے لیکن دنیا نہیں ہے، دنیا کے لیے کیا چاہیے؟ امیر شام کو آنے، یہ آ جائے کم سے کم دنیا دے گا. اب یہ قانون میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب کبھی جس چیز کی خاطر اللہ کے دین کو چھوڑیں گے اس ہی جگہ سے ذلت نصیب ہوں گی، ذلت نہیں جائیں گی۔ ان لوگوں نے اپنی دنیا کی خاطر امیر شام کو قبول کیا اور اولاد طاہرہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اسی امیر شام سے جو ذلتیں کوفہ کو نصیب ہوئی ہیں وہ کوفی نہ بھول سکے گی۔ اسی بنی امیہ سے حجاج بن یوسف جیسے لوگ آئے اور اتنا ذلت دی، اتنی ذلت دی کوفہ کو کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ سید الشہداء کا ایک قول ہے، عرب محاورے میں کچھ محاورے ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اردو محاوروں میں استعمال نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ان محاوروں کو اردو محاورے میں تبدیل کر کے بول دیتے ہیں، نقصان صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو عربی کے محاورے کی انٹینسٹی تھی، شدت تھی، وہ کم ہو جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اگر اس عرب محاورے کو دوہرا دیں تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ محاورہ رائج نہیں ہے، رائج نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی، بعض لوگوں کے ذوق پر برا گزرتا ہے۔ میں اس جملے میں یہ رسک لے لیتا ہوں کہ بھئی کیوں چھپائیں؟ مولانا نے جملہ کہا ہے، اس جملے کی ایک شدت ہے جو اردو کے کسی محاورے میں ظاہر نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم، میں شاید میری اردو کمزور، میں نہیں جانتا کوئی محاورہ اس شدت پہ پہنچتا ہوں۔ سید الشہداء نے خط لکھا اور کہا کہ ہمارا ساتھ دو۔ اس کے بعد لکھا کہ جو قوم ہمارا ساتھ نہیں دے گی، دوبارہ دس بستہ معذرت چاہتا ہوں، وہ عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہوگی۔ جس کپڑے کو انسان گندگی میں بھی پڑا دیکھے تو کراہیت آتی ہے، فرمایا جو قوم ہمارا ساتھ نہیں دے گی وہ اس کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جائے گی۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا اردو میں کوئی نعمت بدل نہیں تھا میرے پاس، اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اس قوم کے نصیب میں آنا ہے جو امیر المومنین اور عورت امیر المومنین کے ساتھ نہیں دی۔ اب کیا وجہ ہے کہ ساتھ نہیں دیتے؟ پہلے ہم نے کہا کہ بھائی وہ امامت کے ماننے والے تھے اس لیے ساتھ نہیں دیا، ہم نے کہا بھائی بیعت کی خاطر تو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پھر مسئلہ یہ آیا کہ انہوں نے جو مقابلے میں بلایا تھا وہ مقابلہ بہت سخت تھا، چلو مقابلہ سخت تھا لیکن تم دنیا کو بچانے کی خاطر امیر المومنین کی مخالفت کر رہے تھے، وہ جو دنیا تھی وہ تمہیں نصیب نہیں ہونی ہے۔ وہ جو اصدق الصادقین کے اولاد طاہرہ ہے، جو اصدق الصادقین کے ورثہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو تم ذلیل ترین وجود سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تم چاہے دنیا اپنی برباد کرو، چاہے اپنی جان پہ کھیلو، اس خاندان کا ساتھ دینا پڑے گا، بس اور کوئی راستہ نہیں۔ یعنی اگر کسی کو آخرت چاہیے تب اس خاندان کا ساتھ دے، اور اگر کسی کو دنیا چاہیے تب بھی اس خاندان کا ساتھ دے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ درود پہ محمد والا۔ یہ سب سے اور دنیا منتظر ہے ان انسانوں کی جو اس پائے پر پہنچ کر اہل بیت کا ساتھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، یہ ساری دنیا منتظر ہے ان لوگوں کی۔ میں نے عرض کیا، انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ دشمن دشمنی کم کرے گا، انتظار اس بات کا ہے کہ دوست کب دوستی دکھائے گا، اور کس پائے کے دوست چاہیے؟ اس پائے کے دوست چاہیے جو سوائے نصرت اہل بیت اطہار کے اپنے ذہن کے اندر کوئی حرف نہ رکھے، ان کو صرف اس بات کا انتظار ہو کہ جہاں اشارہ ہوگا وہاں پر ہم جان قربان کریں۔ اگر کوئی قوم اس پائے تک پہنچ جائے گی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دے گی۔ ہاں ایک عنصر پکی ہے، وہ بھی سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ بہت بڑی معاشرتی دستگاہ ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سوشل سائنسز کی، کہ اگر کوئی کربلا کے واقعے میں سید الشہداء کے جملات کو اچھی طرح پڑھ لے تو قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں تقریباً قاطعیت کے ساتھ پریڈکشنز کر سکتا ہے، قاطعیت کے ساتھ پریڈکشنز کر سکتا ہے، یہ قوم اٹھے گی، یہ قوم دفن ہو جائے گی، یہ قوم عروج حاصل کرے گی، یہ قوم زوال حاصل کرے گی۔ مولانا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی۔ فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا زندگی بچ جائے گی، عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہو جائے گی. اور کس پائے کی ذلت اٹھانی پڑے گی؟ وہ جو میں نے پچھلے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کی. تو ایزان محترم اس طرح سے ہوگا کہ جو قوم اہل بیت کی نصرت کا وعدہ کرے گی وہ ایک امتحان میں بلائے جائیں گے. اس امتحان میں ان کے لوگ شہید ہوں گے، بڑی تعداد میں شہید ہوں گے. اگر وہ قوم ان شہادتوں پر عزت اور فخر کا احساس کرے گی، اس قوم کو دنیا اور آخرت دونوں دے دے. اور اگر وہ قوم ان شہادتوں کے اوپر افسوس کا اظہار کرے گی کہ ہمارے بندے مارے گئے، اور اپنے آپ کو نقصان زدہ سمجھے گی، اس قوم کو پھر ذلت ملے گی. یہ قوم عزت حاصل نہیں کر رہا ہے. اور یہ جو آپ اپنے دور کے اندر چند قوموں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس آخرت بھی آ رہی ہے اور دنیا بھی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے شہادتوں کا افسوس کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے شہادتوں پر فخر کا احساس کیا. اور اگر آپ اور میں اپنی قوم کی شہادتوں پر صرف اس بات پر کوڑتے رہے کہ ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں، نقصان کا احساس کرتے رہے، آپ عزت نہیں لے پائیں گے. صرف ایک راستہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم مقابلے میں کم ہو، مقابلے میں کم نہ ہو، لیکن شہادت پر غم کے بجائے فخر کو احساس کریں. شہید پرور قوم ایک ایسی قوم بننے کی کوشش کیجیے جو شہادت کو عظمت سے دیکھ. جس دن میں نے اور آپ نے شہادتوں کو عظمت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا، شہید کو احترام کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کا بہت اچھا اظہار یہ ہوگا کہ شہدا کے پسماندگان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. لفظ میں کہہ دینا کہ فلاں آدمی شہید ہوا بڑا مقام پایا، یہ آسان ہے. اس شہید کے بچے آپ کے سامنے آئے، پھر بتائیے آپ نے کتنا احترام کیا. اگر یہ آپ نے اور ہم نے کر دیا تو اس کا مطلب ہم نے شہادت کا احترام کیا. اگر شہادت کا احترام کیا ہے تو وہ شہادتیں جو اہل بیت کے نام پر ہوئی ہیں، ان کے احترام کے نتیجے میں قوموں کو عزت ملتی ہے، قوموں کو فخر ملتا ہے. یہ مستقل تاریخ ہے، یہ مستقل تاریخ ہے. اور اس تاریخ کا بہترین ثبوت سنانے کا بلا تھا کہ جو کوئی بھی شہید ہو رہا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی نقصان کا احساس نہیں کر رہا تھا، وہ فخر کا احساس کر رہا تھا. ان شہادتوں کے بعد عزت ملتی ہے، ان شہادتوں کے بعد تو ساری دنیا مل جاتی ہے جو اس شہادت کے دوران دنیا سے جاتا ہے، سب کچھ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بس یہ مرحلہ گزارنا پڑے گا کہ جب کوئی شہید ہو تو فخر کا احساس ہو. لہذا ہم جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادتوں کو دیکھتے ہیں، اس تمام غم کے باوجود اور اس درد کے باوجود جو ان کے قلوب کے اندر تھا، کبھی خدا سے شہادت پر تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کبھی خدا نے متعلق حضور شہادت کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ مثال کے طور پر نقصان ہو گیا. یہ جو ہم لوگ شاعری کے اندر بعض اوقات یہ جملے پڑھ دیتے ہیں، یہ روایتوں کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جو ہم شاعری میں کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ کربلا میں آ کر ہم برباد ہو گئے، کبھی اہل بیت اطہار نے یہ نہیں کہا ہم برباد ہو گئے یا ہم تباہ ہو گئے. یہ ہم جانتے ہیں کہ شعرا بھی احانت نہیں کرنا چاہتے ہیں، شعرا قافیے کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے اہل بیت نے کہا ہو کہ ہم کربلا آ کر برباد ہو گئے، نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، کبھی نہیں. انہوں نے کہا ہم کربلا آ کے تباہ ہو گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کبھی نہیں. ہاں یہ آ کر کہا ہم کربلا آ کر شہید ہوئے، ہاں یہ کہا. اور بی بی کا وہ قوم کتنی عظمت کا کہ جب وہ اس ظالم کے دربار میں پہنچی اور اس حقیر انسان نے، اس لعین نے ان کے سامنے کہا کہ اللہ نے آپ کے جوانوں کو مار دیا، تو انہوں نے توحید کی عظمت بیان کی اور فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، خدا خدا نے حسن دیکھا. یہ اس خاندان کی عظمت ہے کہ اس خاندان نے تمام تر انسانی جذبات کے باوجود، تمام تر محبتوں کے باوجود، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا سید الشہداء کو علی اکبر سے محبت نہیں ہے. جو محبت ان کے دل میں اپنے بچے کے لیے ہے، وہ ہمارے دل میں اپنی اولاد کے لیے کہاں سے آ سکتی ہے؟ ان تمام محبتوں کے باوجود اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے اور اپنی اولاد طاہرہ کو قربان کے. لہذا اگر ہمیں اور آپ کو روایتوں میں یہ جملے ملے، اور ہمارے علماء پڑھتے ہیں کہ جب علی اکبر گرے اور ان کی آواز آئی اور سید الشہداء نے کہا بیٹا آواز دے تو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، یہ جملے حق ہونے چاہیے. سید الشہداء پہ لوگ ہم تاری ہوا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں جس مصیبت کو جھیل رہے تھے شدید مصیبت. اور میں اور آپ آج امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کے لیے اس امام کی مظلومیت کتنی مظلومیت ہے. اگر ایک جملے میں کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ امام ہے جس نے دشمنوں کے ہاتھوں نقصان اٹھایا, دوستوں کے ہاتھوں اذیت اٹھائی, گھر کے باہر بھی لڑے, گھر کے اندر بھی لڑتا. اس امام کی مظلومیت تو چھو. یہ امام مظلوم صبر کا پیکر بنے رہے, دوستوں کے سخت ترین جملات کو سہتے تھے. صلح کے بعد کوئی دوست آیا اور اس نے نعوذ باللہ تعالی حقیقت بیان کرنے کی خاطر تاریخ کا جملے خاطر عرض کرتا ہوں قاسم بن ذہن, فرمایا یا امام المسلم, کہا کہ آپ حقیر لوگوں کے امام ہو گئے نعوذ باللہ. امام نے سہ لیا, امام نے برداشت کر لیا اور اپنے وصیت نامے کے اندر پہلو پہ توجہ دی اور فرمایا کہ مجھے میرے جد امجد کے پہلو میں دفن کرنا, اور اگر دشمن رکاوٹ بنے تو مقابلہ مت کرنا, مجھے بقی میں دفن کر دینا. کیا اس نواسے کا جو نانا کے شانوں کے سوال رہتا تھا حق نہیں تھا کہ نانا کے برابر میں دفن ہو جائے؟ آیا کائنات میں اللہ کے رسول کے لیے کسی اور کا حق ہے نواسے کے علاوہ؟ کیا اولاد زہرا کے علاوہ کسی اور کا حق ہے کہ وہاں پہ دفن ہو؟ اور ان تمام مظلومیتوں کے اندر ایک خاندان ترقی یافتہ ہوا, اس نے پرورش حاصل کی ہے. یاد ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک موقع پر امام حسن مصطفیٰ نے اپنی طبیعت تبدیلی کو دیکھتے ہوئے ایک ظرف منگوایا, اور جو ظرف منگوا کر پھینک دی تو اس میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلنا شروع ہو گئے. میں نہیں جانتا ٹی وی زینب سلام اللہ علیہا کہاں تشریف فرما تھی, امام مصطفیٰ زہر سے شہید ہوئے, سید الشہداء کی گردن پہ خنجر چلا اور مولا امیر المومنین کی ذات وہ تھی جس نے دونوں سکتے برداشت کیے. وہ شمشیر جو فلک امیر المومنین پر لگی اس میں زہر بھی تھا اور اس نے فلک کو شکافتہ بھی کیا. بولے امیر المومنین اپنے دونوں بچوں کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا جو تم نے مصیبت جھیلی وہ تمہارا باپ پہلے جھیلے گا. دونوں مصیبتوں کو جھیل کر مولا امیر المومنین گئے, اور اس وقت مولا سید مصطفیٰ ٹکڑے سامنے گولا سید الشہداء تشریف لائے. ایک عجیب منظر ہمارے پاس اور موجود ہے. ایک موقع پر مولا امیر المومنین امام مصطفیٰ کی زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں اس ضربت کے بعد, اور وہ سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں, وہ سید الشہداء رو رہے ہیں, اور ان کو دیکھ کر امیر المومنین کہتے ہیں بیٹا تم مت رویا کرو, مگر رونے سے تمہارے نانا روتے. امام سید الشہداء تشریف لائے ہیں, اپنے بھائی کے تنازع کو تیار کیا ہے, جنازہ نکلنا شروع ہوا ہے اور دشمنوں کا بغض ظاہر ہونا شروع ہو گیا, تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی, امام مصطفیٰ کے جنازے کے اوپر بھیڑ بے وقت ہونا شروع ہو گئے. اہل خانہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, وہ سب کے سب اس نعمت کو احساس کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے, اے بی بی آپ نے آج اپنے بھائی کے لاشے پر پیر پہ